الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أنبانا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال سميت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذليل الفم أشكل العين منهوس الأقبة. قال شعبة قلت لسماك ما ذليء الفم؟ قال عظيم الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل لحم العقب. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیہ شریفہ آپ کے سراپا کا تذکرہ چل رہا ہے، اسی سلسلے میں یہ آٹھویں روایت پیش کرتے ہیں. حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فراخ دہن یعنی کشادہ منہ والے تھے، یا تو اس سے واقعتاً کشادگی منہ کی مراد ہو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فصاحت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فصیح تھے. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی آنا افصح العرب، کہ میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. اور اشکل العین، آگے یہ اس روایت کو نقل کرنے والے شعبہ ابن حجاز جو بہت بڑے محدث ہیں، جو اس کو نقل کرتے ہیں حضرت سماک ابن حرب سے، جو تابعی ہیں، جنہوں نے اس روایت کو صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے. تو شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے سماک سے پوچھا یہ اشکل العین، کہ اشکل العین کا کیا مطلب؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا طویل و شق العین، کہ آنکھوں کی جو شگاف ہے وہ بڑے تھے. لیکن یہ جو مطلب بیان کیا، تقریباً حدیث کی شرح کرنے والے تمام علماء اور اسی طریقے سے لغت کے تمام ماہرین اس معنی کی تردید کرتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی جو سفیدی ہے، اس سفیدی میں سرخ ڈورے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں تھے، اور یہ سفیدی میں سرخ ڈوروں کا ہونا یہ آدمی کی قوت اور بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے. اور تیسری بات فرمائی منحوس العقب. منحوس العقب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ایڑی تھی, ایڑی کے پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس میں گوشت کم تھا. بعضوں کے ایڑی کا پچھلا حصہ اس میں گوشت ہوتا ہے, عام طور پر تو نہیں ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی کے پچھلے حصے میں بھی گوشت کم تھا. حدثنا عناد بن السری قال اخبرنا ابصر بن القاسم عن اشعث بن سوار عن ابی اسحاق عن جابر بن سمرت رضی اللہ تعالی عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ ازہیان وعلیہ حلۃ حمراء فجعلت انظر الیہ والى القمر فلا ہوا عندی احسن احسن من القمر. یہ روایت بھی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا, وعلیہ حلۃ حمراء, ایسی حالت میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم اور بدن پر سرخ جوڑا تھا. پہلے بھی بتلا دیا یمن میں سوتی عمدہ قسم کی چادریں بنتی تھی جس میں سرخ اور سیاہ دھاریاں ہوا کرتی تھی, وہ خالص سرخ مراد نہیں ہے. فجال تو انظر الیہ ویل القمر, چاندنی رات تھی تو حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتا تھا, کبھی چاند کو دیکھتا تھا, اور پھر گویا فیصلہ کر رہا تھا فلو ہوا عندی احسن من القمر, میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین تھے. حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسی عن زہیر عن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر. ابو اسحاق سبی تابعی ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحابی ہیں پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور تلوار کی طرح تھا, تلوار جو ہوتی ہے اس میں بھی چمک ہوتی ہے, شاید پوچھنے والے کا مقصد اسی چمک کو سامنے رکھتے ہوئے تشبیہ یہ تلوار کی طرح چمکدار تھا. تو اس کے جواب میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, چاند کی طرح. اب یہ تلوار والی تشبیہ کو انہوں نے رد کر دیا, شاید اس لیے بھی ہو کہ تلوار لمبی ہوتی ہے اور چاند گولائی میں ہوتا ہے, اور پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور خالص گول تو نہیں تھا, گولائی لیے ہوئے تھا, تو شاید اس لیے بھی, یا پھر اس لیے بھی کہ تلوار میں بھی چمک ہوتی ہے اور چاند میں بھی چمک ہے, لیکن تلوار کی چمک جو ہے اس میں کشش نہیں ہوتی, اس کی سفیدی میں کشش نہیں, جبکہ چاند کی جو سفیدی ہے اس میں ایک طرح کی کشش ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا بھی یہی حال تھا, اس لیے انہوں نے تلوار والی تشبیہ کا انکار کر کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی. حدثنا ابو داؤد المصاحفی سلیمان بن سلم قال اخبرنا النضر بن شمیل عن صالح بن ابی الاخضر عن ابن شہاب عن ابی سلمت عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما سیغ من فضت رجل الشعر. حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گورے بدن کے تھے, کانما سیغ من فضت, ایسا معلوم ہوتا تھا جیسا کہ آپ کا بدن مبارک चांदी के जरिए से ढाला गया है, बनाया गया है। ये गोया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्मे अथर की चमक और नूरानियत को बतलाने के लिए इन्होंने कहा कि ऐसा मालूम होता था जिसे चांदी से बनाया गया है। रजल अशार और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कुछ घुंघरियालापन लिए हुए थे, पहले भी आ चुका है। हदसना कुतैबत बिन सईद قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الانبياء فاذا موسى ضرب من الرجال كانه من رجال الشنوة ورايت عيسى بن مريم فاذا اقرب من رايت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دهيته یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیش کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ان کو گزارا گیا، یہ یا تو معراج کے موقع پر، معراج جسمانی بھی ہوئی ہے اور خواب میں بھی کئی مرتبہ ہوئی ہے، دونوں قسم کی۔ بہرحال فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا مُوسَى، میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ضربٌ من الرجال، چھریرے بدن کے آدمی تھے، یعنی دبلے پتلے جسم کے تھے حضرت موسیٰ، کانہ من رجال شنوا، شنوا ایک قبیلہ ہے یمن کے اندر، اس قبیلے کے تمام لوگ عام طور پر چھریرے بدن کے پتلے جسم کے ہوتے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ قبیلے شنوا کے آدمی ہوں۔ ورائی تو عیسیٰ بن مریم، اور دوسرا سم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ، میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں ان سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہ قبیلہ بنو ثقیف کے سرداروں میں سے تھے، ایمان لائے، ابھی تک ان کی قوم ایمان نہیں لائی تھی، اس کے بعد ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو ان کی قوم نے پتھر مار کر ان کو ہلاک کر دیا، بعد میں ان کی قوم ایمان لائی۔ بہرحال یہ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا شکل و شباہت کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھے۔ ورائی تو ابراہیم، اور اردو صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں حضرت ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہ، ملتے جلتے میں تمہارے ساتھی یعنی میں ہوں، یعنی حضرت ابراہیم کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ وَرَأَيْتُ جِبْرِيلَ علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل کو دیکھا یہ انسانی شکل میں، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا دَهِيَتُهُ، میرے دیکھے ہوئے لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ مشابہ ملتے جلتے حضرت دہیہ ابن خلیفہ کلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل کبھی جب انسانی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور حضرت دہیہ بڑے حسین تھے، جب کہیں نکلتے تھے تو ان کے حسن و جمال کی وجہ سے عورتیں تک ان کو دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آتی تھی، تو حضرت جبریل جو ہیں وہ شکل و شباہت میں ان کے ساتھ مشابہ تھے۔ حدثنا سفیان بن وکیع و محمد بن بشار والمعنى واحد قال اخبرنا یزید بن ہارون عن سعید الجریری قال سمیت ابا الطفیل یقول رأیت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري، قلت صبح لي، قال كان أبيض مليئا مقصدا. یہ حضرت سعید جریری تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. یہ حضرت ابو طفیل، ان کا نام ہے عامر ابن واصلہ، سن ہجری 110 میں ان کی وفات ہوئی. حضرات صحابہ میں سب سے اخیر میں انتقال کرنے والے یہی ہیں، اسی لیے آگے ایک جملہ ان کا جو ہے اس کا مقصد یہی ہے. ان کو کیا فرماتے ہوئے سنا؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کی زیارت کی ہے. وما بقی علی وجہ الارض احد رآہ غیری، اس وقت تو روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں. روئے زمین پر اس لیے کہا کہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. قل تو صف بولی، تو یہ سعید جریری کہتے ہیں جب انہوں نے یہ بات فرمائی تو میں نے ان سے درخواست کی کہ ذرا میرے سامنے آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ، آپ کا سراپا، آپ کیسے تھے ذرا بتلاؤ نا. تو کہا کانا ابی اعظم علیہن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گورے خوبصورت ملاحت لیے ہوئے، وہ جیسا کہ پہلے بتلایا تھا سفیدی میں سرخی کی ملاوٹ ہوتی ہے، وہ مقصدن اور درمیانی جسم والے، آپ کا جسم اور قد درمیانی تھا. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا ابراہیم المنذر الحزامی قال اخبرنا عبدالعزیز ابن ابی ثابت الزہری قال اخبرني اسماعيل بن ابراهيم ابن اخي موسى بن عقبه ان موسى بن عقبه ان قريب ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم افلج السنيتين اذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دونوں دندان مبارک، آگے کے جو دو دانت ہوتے ہیں جن کو ثنایا کہا جاتا ہے عربی کے اندر، وہ ان میں بیچ میں ذرا سا فصلہ تھا. پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ معمولی فصلہ اگر ان دونوں دانتوں میں ہو تو یہ خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے. اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو روئے کنور یخرج من بین ثنایا ہو، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے دندان مبارک کے بیچ میں سے نور اور روشنی نکل رہی ہے. اب یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ روشنی، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ روشنی نکل رہی ہے، تو بعض حضرات حدیث کی شرح کرنے والے اہل علم نے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو آپ کی زبان مبارک سے آپ کے دندان کے بیچ میں سے نکلتے تھے ان کو گویا تعبیر کیا حضرت ابن عباس نے کہا اسے نور سے، آپ کے کلمات نور تھے. اور علامہ مناوی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک معجزے کے طور پر ایک چیز حسی باقاعدہ نظر آتی تھی کہ آپ جس وقت کلام کرتے تھے، بات کرتے تھے، گفتگو فرماتے تھے تو آپ کے دندان مبارک کے بیچ میں سے نور نکلتا ہوا واقعتاً نظر آتا تھا. باب ما جاء فی خاتم النبوت، مہر نبوت کا بیان. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی بنایا تھا اور آپ کے جسم اطہر پر باقاعدہ قدرت کی طرف سے مہر نبوت بھی تھی، گویا آپ کے نبی ہونے کی علامت کے طور پر. ویسے تو یہ مہر نبوت جو ہے نا وہ بھی حلیہ شریفہ ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن یہاں امام ترمذی نے ایک اہم چیز ہونے کی وجہ سے اس کو بیان کرنے کے لیے ایک مستقل عنوان قائم کیا. نیز یہ مہر جو تھی یہ ایک طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اور آپ کی نبوت کی ایک نشانی تھی، اس لیے اس کو الگ سے اہتمام کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، جب سے لے کر اخیر تک، وفات تک، آپ کے انتقال کے بعد صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، بعض کہتے تھے کہ انتقال فرما گئے، بعض کہتے تھے کہ نہیں، جیسا کہ آئے گا اس بیان کے اندر، تو اس موقع پر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہی کہا تھا کہ ذرا مہر نبوت دیکھ لو ہے کہ نہیں. چنانچہ دیکھا گیا، وہ غائب تھی، تو اس سے گویا یہ بات دلیل ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ کے جسم سے اس مہر کے غائب ہونے کو علامت قرار دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی. تو بہرحال یہاں یہ مہر نبوت کو بیان کر رہے ہیں. اب یہ اس پر کچھ لکھا ہوا بھی تھا یا نہیں، تو ابن حبان جو محدث ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ اس پر باقاعدہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس پر لکھا ہوا تھا سر فانتل منصور، آپ آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد کی جا رہی ہے، یہ جملہ تھا. لیکن عام طور پر شرائع حدیث اور علماء یوں فرماتے ہیں کہ اس پر کچھ لکھے ہوئے کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچی. بہرحال اسی مہر نبوت کی کیفیت کیا تھی، کس طرح کی تھی، اس کو بتلاتے ہیں. حدثنا قتیبۃ قال اخبرنا حاتم بن اسماعیل عن الجاد بن عبد الرحمن قال سمیت الصائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جاد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا. یہ حضرت صائب بن یزید صغار یعنی چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. سن 2 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، گویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 8 سال کی تھی. تو فرماتے ہیں ذہبت بی خالتی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری خالہ، یہ چھوٹے تھے بچے تھے، میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی، بڑوں کے پاس بچوں کو برکت کے لیے، دعا کے لیے لے جایا جاتا ہے. فقالت یا رسول اللہ ان ابن اختی وجیون، میری خالہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا بھانجا بیمار ہے. وہ بیمار تھے، کوئی تکلیف تھی ان کو، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے پاؤں میں کوئی تکلیف تھی ان کو، اور بعض یوں کہتے ہیں نہیں سر میں تھی. آگے جو آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. اس سے بعض حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان کے سر میں تکلیف ہوگی اس لیے حضور نے ہاتھ پھیرا. لیکن حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عام طور پر بچوں کو جب لے جایا جاتا ہے تو ان کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، تو ان کے سر پر جو ہاتھ پھیرا تھا وہ کوئی سر کی بیماری کی وجہ سے نہیں، جبکہ دوسری روایت میں اشارہ ہے کہ پاؤں میں تکلیف تھی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے، وہ فرماتے ہیں فمسح راسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا. روایتوں میں ہے کہ اخیر زندگی تک بوڑھے ہو گئے، جسم کے سارے بال سفید لیکن سر کے بال کالے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں جو ہاتھ پھیرا تھا اس کا اثر تھا. تو ودعالی بالبرکت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی. بچوں کے لیے کی جاتی ہے دعا. وہ توزع، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا. فشریب تو من وضو ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی میں نے پیا. اب وضو کا لفظ کہ کو وضو واؤ کے پیش کے ساتھ بولتے ہیں، وہ تو یہ وضو جو کیا جاتا ہے عمل، اور وضو واؤ کے زبر کے ساتھ وہ پانی جو وضو سے بچ جاوے. دونوں قسم کے، ایک تو یہ ہے کہ وہ پانی جو وضو کرنے کے دوران وہ جو برتن میں بچ گیا، اس زمانے میں عام طور پر برتن ہی کے اندر ہاتھ ڈال کر پانی لیا جاتا تھا. یہ لوٹے جو ہمارے یہاں छोटी साइज के बगैर नलकी के नलकी वाले बने हुए नहीं थे, तशले जैसा है ना बड़ा बर्तन होता था वजू करने वाले, जैसे आज भी देहातों में इस तरह बात बहुत पुराने जो है इलाके हैं वहाँ इसी तरह अंदर ही चुल्लू से हाथ ये करके पानी लिया जाता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी हिदायत फरमाई है कि जब कोई आदमी नींद से बेदार हो तो बर्तन में हाथ डालने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को धो ले, पता नहीं नींद के दौरान वो हथेलियाँ कहाँ कहाँ गई थी। तो बहरहाल ये इसीलिए ताकीद फरमाई ताकि वो अंदर चूहा तो उसको पहले अलग से धो ले, उसके बाद फिर बर्तन में हाथ डाल के पानी ले। तो बहरहाल यहाँ पानी बचा वजू का पानी दोनों मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये भी हो सकता है कि जिस बर्तन में से हाथ डाल के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया उस बर्तन में जो पानी बच गया वो मैंने पिया। उसके लिए भी सहाबा में जैसा कि पहले भी बतला चुका हूँ झगड़े होते थे बाकायदा। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला ने हज्जतुल वदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया, बचा हुआ पानी लेकर आए, सहाबा टूट पड़े उस पर लेने के लिए। जिसके हाथ में आया आया, जिसके हाथ में नहीं आया, जिसके हाथ में आया था उसी पर हाथ मार करके ले रहा है और अपने जिस्मों पर फेर रहा है। अल्लाह ताला ने उसमें भी शिफा रखी थी। तो बहरहाल ये और एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अथर से, यानी जब आप जैसे कोई आदमी अगर मुंह धोएगा तो मुंह धोने की वजह से मुंह धोने के दौरान उस उज्व से पानी नीचे टपकेगा, हाथ धोएगा तो हाथ टपकेगा, हाथ से निकले टपकेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू फरमाते थे तो वजू के दौरान आपके वो आज़ा जो वजू में धोए जाते हैं उससे जो पानी नीचे गिरने लगता था उसको सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते थे, अपने हाथों में ले लेते थे और उसी को अपने चेहरे वगैरह पर मल लेते थे। ये भी मुराद हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल दूसरा पैदा होता है कि ये इस तरह का पानी ये पाक है या नापाक, इस सिलसिले में जो है फिका की किताबों में, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर से गिरा हुआ आपके तो फजलात भी पाक थे, आपके फजलात भी पाक थे, इसको लिखा है किताबों में, इसलिए यहाँ कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बहरहाल कहते हैं फरशरीफ तुम इन वदू ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो है आज़ाए वजू से गिरने वाले पानी को या बचे हुए पानी को मैंने पिया। वह कुम तो खल्फ ज़हरी, जिस वक्त ये आप वजू फरमा रहे थे और ये उस वक्त कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट मुबारक के पीछे खड़ा था। फनजर तो इलल खातम बैन कतफैही, बस यहाँ इसीलिए लाए कि वो पीछे खड़ा था तो मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मोंठों के बीच में जो है, मगर वो जरा बाएं मोंठे जहाँ दिल होता है ना, दिल के सामने दिल बाईं तरफ होता है, तो थी तो दोनों मोंठों के बीच में लेकिन बिल्कुल बीच में नहीं, बाएं मोंठे की तरफ माइल दिल के सामने, वहां मैंने मोहरे नबूवत को देखा, बस इसीलिए लाए हैं। फायदा हुआ मिसल जिर्रिल हजालती, अब वो मोहरे नबूवत कैसी थी उसका साइज बतला रहे हैं। हजाला ये क्या लफ्ज है, इसकी तहकीक में जो है ये हदीस की शरह करने वाले उलमा ने दो बातें फरमाई हैं। बाज़ तो कहते हैं और उसी को इमाम नवई रहमतुल्लाह अलैह ने राजे करा दिया और अक्सर मुहक्किक हजरात इसी को इख्तियार करते हैं। हजला या हिजाल की जमा है, ये बड़ी चारपाई जो होती है, बड़ी चारपाई छपरखट जिसको कहते हैं, छत्तर पलंग, तो वो उसके ऊपर जो लगाया जाता है, उस जमाने में जब कहीं दुल्हन को रुख्सती का वक्त आता था तो शबे अरूसी को गुजारने के लिए, क्या पहली रात को बोलते हैं शबे जुहाग, अंग्रेजी सुहाग रात, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं है? नहीं नहीं हनीमून तो बहरहाल वो पहली रात शबे अरूसी जो है सुहाग रात, उस पर वो बड़े इसके ऊपर जो है उसको सजाया जाता था और कपड़े का कमरा जैसा बनाया जाता था उसमें, उस इसके ऊपर पलंग के ऊपर, तो वो जो कमरे जैसा कपड़े का बनाते थे तो उसको मुजयन करने के लिए, उसको शो पैदा करने के लिए उस पर बड़े बड़े बटन जैसे लगा दिए जाते थे, बटन वो बटन कोई कपड़े में इस्तेमाल होने वाले नहीं, आज भी देखे होंगे बहुत सी जगह इस तरह के बटन ये लगाए जाते हैं खूबसूरती पैदा करने के लिए, तो उसको अरबी में हजाल कहते हैं, उसकी जमा आती है हजाला। तो गोया छपर कट की जो गुंडियाँ होती है बटन, ऐसा जो उस साइज की थी, कौन सी वो मोहरे नबूवत। एक मतलब तो हजाला का ये बयान किया गया, दूसरा मतलब ये भी, हजाला जो है ये चकोरी को कहते हैं, ये एक परिंदा होता है रात को चांदनी रात के अंदर, वो चांद का बड़ा आशिक होता है, चांद को देखकर वो नाचता रहता है रात भर नाचता है, जिसको चकोर बोलते हैं, बड़ा हसीन जमील होता है, उसको जो नर होता है उसको अरबी में याकूब कहते हैं और मादा को हजाला कहते हैं। तो चकोरी का जो अंडा होता है उस साइज की वो मोहरे नबूवत थी, गोया उसकी साइज बतलाने के लिए यहां इसको जिक्र किया है। हदसना सईद इब्न याकूब अत्तालकानी قال اخبرنا ايوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رايت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غده حمراء مثل بيضه الحمامه حضرت جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں موڑوں کے درمیان پیچھے کی طرف جیسا کہ ابھی بتلایا تھا مہر نبوت کو دیکھا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں غدتن ہمرا، وہ سرخ رنگ کی گلٹی کی طرح، کبھی کبھی کسی کو جسم کے اندر جو ہے نا رسولی سی ہو جاتی ہے، اندر یعنی کھال اور نیچے کے گوشت کے بیچ میں کچھ زائد حصہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کیا ہو جاتا ہے، گانٹھ جس کو بولتے ہیں گلٹی، تو ایسی سرخ گلٹی کی طرح تھی، اور مثلا بیزت الحمامت اور کبوتر کے انڈے کے برابر۔ اب یہاں کبوتر کے انڈے سے تشبیہ دے رہے ہیں، تو اب یہ جو سرخ رسولی کی طرح تھی، ویسے مہر نبوت کی سائز، اس کی مقدار اور اس کے رنگ کے سلسلے میں آگے بھی دوسری روایتیں آ رہی ہیں، کچھ دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے، تو اس سلسلے میں یہ مختلف روایتوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ایک محدث ہیں قرطبی رحمت اللہ علیہ، وہ تو یوں فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار اور سائز بدلتی رہتی تھی، کبھی وہ چھوٹی ہوتی تھی کبھی بڑی ہو جاتی، ایسا ہوتا ہے جسم میں جو چیز ہوتی ہے کبھی بڑی ہوتی ہے کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اس کے رنگ میں بھی فرق آتا رہتا تھا بدلتا رہتا تھا۔ لیکن حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، وہ تو اپنے طور پر، لیکن اب بیان کرنے والے جو ہے نا بیان کرنے کے لیے اس کو تشبیہ دیتے ہیں، ایک چیز چار آدمیوں نے دیکھی، اب اس کی سائز کیا تھی، کوئی کسی چیز ہر ایک اپنے ذہن سے اس کی سائز کو بتلانے کے لیے کوئی چیز جو اس کے ذہن میں ہے اس کو سامنے رکھ کر اس کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، تو دراصل یہ تشبیہ دینے والوں کا یہ ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی فرقہ نہیں ہوتا تھا، یہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ سب رواج جیسے دیکھی نیو ایئر، نیو ایئر کہنا جائز، بالکل جائز نہیں ہے، یہ تو غیروں کی مشابہت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارا دھندا موبائل ریچارج کا ہے، تو ہمارے یہاں ٹی وی کے ریماج کے گاہک بھی، کیا ریچارج کے گاہک بھی آتے ہیں، تو ہمیں ٹی وی کا ریچارج کر سکتے ہیں، یعنی ٹی وی ریچارج کا کیا مطلب؟ ہاں تو وہ تو بس وہ کیبل کو تو کیوں استعمال کرتے ہیں آپ جانتے ہی ہے، پھر پوچھنے کا سوال کیا، یا آپ کے دل میں کھٹکا یہی کیا کم تھا جو آگے آگے بڑھے آپ پوچھنے کے لیے، مفتی کے بند کندھے پر جو ہے یہ کر کے بندوق رکھ کر پھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کے امام جو کبھی رمضان میں تراویح بھی پڑھاتے ہیں، وہ کبھی کبھی سینما میں جاتے ہیں اور ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ترتیب سے سمجھائیے۔ اب اگر سب مقتدی بھی ایسے ہی ہوں تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ورنہ مقتدیوں میں اگر یہ ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، وہ جو ہے کسی نے پوچھا ایک، وہ یہ تھی طوائف کا انتقال ہو گیا, اس کی جنازے کی نماز رنڈی کی پڑھی جائے, تو کہا اس کے دوست لوگ پڑھے. تو ایسا اگر یہاں بھی اس طرح کے ہیں تو کوئی اشکال نہیں. باقی یہ ہے کہ یہ سنیما دیکھنا جو ہے گناہ حرام کام ہے, اس کی وجہ سے جو ہے اس کی عدالت باقی نہیں رہتی. تو دوسرا اس سے بہتر جو ذمہ دار ہوں ان کو چاہیے کہ دوسرا امام مقرر کریں. لیکن اگر دوسرا امام نہیں مقرر کیا جاتا وہاں تک جماعت نہ چھوڑی جائے, اگر دوسری قریب میں مسجد ہو جہاں اس سے بہتر امام نیک صالح موجود ہو تو وہاں پڑھی جائے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسی کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھا جائے. مکروہ ہوتی ہے نماز, لیکن اگر کوئی دوسرا بدل نہیں ہے تو اس کے حق میں مکروہ بھی نہیں کہیں گے. بہرحال ذمہ داروں کو چاہیے کہ ایسے امام کے سلسلے میں ذرا فیصلہ کر لیں مناسب. ابھی 14 جنوری آ رہی ہے اور مسلمانوں کے بچے بھی اس میں مشغول ہیں, تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ پتنگ چگانا اس دن میں, وہ ہمارے مفتی عمران صاحب مستطیل ماشاءاللہ اس سلسلے میں جو ہے اسلامی معلومات پرچے میں تفصیل سے انہوں نے بتلا دیا ہے, ذرا پڑھ لو اس کو. ان کا اب تو ویب سائٹ بھی ہے, سب جگہ بھیجتے رہتے ہیں, وہی ان سے کہہ دینا, آپ اپنا نمبر دے دینا, وہ بھیج دیں گے پوری تفصیل. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ کیا انکم ٹیکس نہ بھرنے پر کوئی گناہ عائد ہوگا؟ ظاہر ہے سوال حکم یہ جو ہے حکومت کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی, تو حکومت کے نزدیک تو آپ گنہگار ہوئے ہی, اور ظاہر ہے کہ اب آپ سے پوچھا جائے گا اور آپ کیا بولیں گے, سچ تو بولیں گے نہیں, جھوٹ بولیں گے, تو اس کے لیے دوسرا گناہ کا ارتکاب کیا قانونی, اور اگر پتہ چل گیا تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی, اخباروں میں آئے گا, آپ کی ذلت اور رسوائی ہوگی. اور آدمی کے لیے کوئی ایسا کام کرنا جو ذلت اور رسوائی کا ذریعہ ہو اس کو شریعت اس سے منع کرتی. اتنا ہمارے حضرت کو ایک مرتبہ یہاں تب تشریف لائے تھے, ساحل پر قیام تھا, مرحوم حضرت مرحوم شیخ محمود صاحب نے پوچھا, حضرت نے فرمایا اتنا کمائے کائے کو کہ جس کی وجہ سے انکم ٹیکس بھرنے کی ضرورت پیش آئے. ویسے شریعت بھی یہی کہتی ہے, بہت اس میں غلو زیادہ کمانے میں کرنا نہیں چاہیے. نماز میں پینٹ کو نیچے سے والنا کیسا ہے؟ کیا یہ مکروہ تحریم ہے؟ کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ اور اگر مکروہ تحریم ہے تو نماز نے پائچے چڑھائے اور نہ چڑھائے تو دونوں سے کیا بہتر ہے؟ بھائی دیکھو, ایک آدمی کا اپنے ٹخنوں کو یعنی اپنی ازار کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی پینٹ کہ جس سے ٹخنے ڈپتے ہوں اس کو پہننا ہی جائز نہیں ہے, اور اسی طرح کا لباس پہن کر کے آپ نماز پڑھیں گے, جو خلاف شرع لباس ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. اب یہاں ایک بات دوسری ہے کہ بھئی ایک تو خلاف شرع لباس اور اس میں بھی آپ نے ٹخنے ڈھانپے تو اس پر بڑی سخت وعید ہے کہ وہ حصہ جہنم میں جائے گا. اب ایک آدمی یہ سوچ کر کے کہ یہ وعید جو ہے جہنم میں جانے والی, اس سے بچنے کے لیے کم سے کم نماز, چونکہ اس آدمی کے متعلق حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی اپنا پائجامہ یا یہ پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرتے, اور یہ سب بہت ساری سخت وعید ہے. اس لیے اگر وہ اس کو چڑھا رہا ہے تو ویسے تو اس کو چاہیے کہ یہ توبہ تو اس وقت کہی جاتی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گناہ کو چھوڑے اور چھوڑتے وقت دل میں یہ ارادہ ہو کہ دوسری مرتبہ آئندہ نہیں کروں گا, یہاں تو یہ ہے کہ چڑھا رہا ہے اور یہ ہے کہ نماز کے بعد اتار دوں گا, تو توبہ کیا ہوئی, سمجھا کہ نہیں. بہرحال پھر بھی اتنی دیر کے لیے اگر کرتا ہے تو بہرحال اتنا احساس تو ہے, اس احساس کو کم سے کم باقی رکھا جائے, سمجھا کہ نہیں. تو اب یہ بعض حضرات یہاں یہ لاتے ہیں کہ بھائی لباس کو چڑھانا جو ہے وہ کفے صوب میں آ کر مکروہ, لیکن لباس کو چڑھانا یہ بھی لباس کا ایک طریقہ ہے, اسی پینٹ کے اندر مڑے ہوئے آتے ہیں اور اس کو لباس کی اس کے خلاف نہیں سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے بعض حضرات جو ہیں اس سلسلے میں غلو کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کو تو چلیے اس کو اتار کر کے وہ اور زیادہ گنہ گار بن کر کے نماز پڑھے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. میری بہن اس کو تو یوں سمجھانا چاہیے کہ اللہ کے بندے جب تم نماز پڑھتے ہو اللہ کے سامنے آ کر اس طرح کھڑے رہنے کو پسند نہیں کرتے تو پھر کیوں عام حالت میں اس طرح پہنتے ہو, یہ تو اچھا موقع ہے اس کے لیے نصیحت کا. میری بہن کی لڑکی کی طبیعت خراب ہے, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. बंदा घरेलू एतबार से बहुत परेशान है, घरवाली से झगड़ा होता है, दुआ की दूसरा इंटरनेट का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कभी कभी गलत चीज़ें भी देख लेता हूँ, पक्का इरादा करता हूँ, लेकिन ये तो कभी पक्का इरादा इसमें कामयाब होने वाले नहीं। इस इंटरनेट को निकालो, आज बड़े अच्छे अच्छे नौजवान तो फंसे हुए ही हैं, लेकिन बहुत से जो ज़ाहरी शक्ल सूरत के अतबार से दीनदार नेक समझे जाते हैं, वो भी इसमें इतने फंसे हुए हैं इस इंटरनेट की बला में, और उनका बड़ा वक्त उसी में गुजर जाता है, और उसी शहवत रानी में वो जिंदगियां ख़राब हो रही हैं, उनको ख़ुद को भी एहसास है। बारा जो भी साहब लिखने वाले हैं उनसे यूँ कहूँगा, इस बला को निकालो इंटरनेट वाली, उस फ़ोन को दूर करो जिससे आप इंटरनेट देखते हैं, ये बीमारी उसके बगैर जाने वाली नहीं है, ये बड़ी ख़तरनाक, ये तो लत है, शराब की जैसे लत हुआ करती है ऐसे ये भी एक लत है, वो पीछा नहीं छोड़ती। मेरी दादी का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ ان دونوں بچوں نے حفظ قرآن پاک کی تکمیل کی ہے، ان کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح ان کے سینوں کو اے اللہ قرآن یا الفاظ کے لیے اے اللہ حفاظت گاہ بنایا، اے اللہ ان کے سینوں میں قرآن کے معانی اور علوم کو بھی ڈال دے. اے اللہ قرآنی اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کے حفظ کا حق ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان بچوں، ان کے اساتذہ، ان کے والدین، ان کے اہل خاندان، ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنے اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما دے. اللہ سبھی اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات، برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی اور جو جو سن رہے ہیں جہاں جہاں ان تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا